الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام سبق عام خبریں لیے حاضر ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج صبح کام اس خبروں میں ہم آپ کو کیا دکھائیں گے، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔
پاکستان میں ہر سال ذیابیطس کے مرض کے باعث 2 لاکھ سے زائد افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ پرورش کرنا کبھی بھی آسان نہیں تھا، لیکن اسمارٹ فونز کے وسیع پیمانے پر استعمال اور سوشل میڈیا کے عروج نے والدین کے لیے ایک نئی مشکل پیدا کر دی ہے۔ بچوں پر آپ کا چیخنا انہیں ذہنی طور پر شدید متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
برفانی بر اعظم انٹارکٹیکا کے کچھ حصوں میں حالیہ برسوں میں برف سطح سے بہت تیزی سے الگ ہوئی ہے۔
پہلے کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہوتا تھا دنیا کا، آج اس سے ٹیمپریچر 1.1 ڈگری یا 1 سے کچھ اوپر بڑھ چکا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ چند ہمارے پاس آج سبق کاموز خبروں میں انتخاب ہے۔ اب دیکھیے وقت کے دوران کیا کیا چلانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے کافی آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، کہیں کسی ملک میں کچھ پرسنٹیج کم ہوتی نظر آتی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب نیا آ گیا تو فلاں کا آ گیا فلاں کا آ گیا، اور یقیناً ایک آزمائش ہے۔ اللہ کریم آپ کی میری اس آزمائش سے حفاظت فرمائے، ہمیں اس پریشانی سے نجات بھی عطا فرمائے۔ اب اتنا کرونا کے تعلق سے اموات کا ہلاکتوں کا ہم سن رہے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں ایک ہی بیماری ہے جس کا نام ہے کرونا COVID-19، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کو کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایک بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد اور اس میں مبتلا لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور لوگ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک آزمائش میں ہے۔ اچھا، کرونا کسی کو ہوتا ہے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں میں، 2, 5, 10, 12, 15 دنوں میں اچھا کوارنٹائن ہو جائے، اسی طرح آئسولیٹ ہو گئے، پھر تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ، اگر اس کے سائڈ افیکٹس آتے بھی ہیں تو 1-2 مہینہ 3 مہینے میں موسٹلی ریکورڈ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو دنیا میں ریکورڈ پیشنٹ جو ہیں، جو بحال ہو گئے، ان کی تعداد کروڑوں میں، اور ان کے لیے بھی یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم شاید انہیں کرونا نہ ہو، تو یہ ایک چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ مگر جس بیماری کا میں ابھی آپ کے ساتھ تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ بیماری اس قدر زیادہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری جب ایک بار آ جاتی ہے تو یا تو بڑی مشکل سے جاتی ہے، اور پھر بھی اس کی احتیاطیں اور اس کی دوائیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں وہ ختم اتنی جلدی ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ اور ہلاکتوں کی تعداد بھی، جی ذیابیطس شوگر، یہ ایک ایسی عجیب سی بیماری ہے جو بڑی تعداد اس میں مبتلا تھی اور ہے۔ آگے جو صورتحال ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں شوگر کے تعلق سے ایک رپورٹ۔
پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 2 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ عالمی ذیابیطس فیڈریشن نے بڑی تعداد میں بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش کیا ہے، اور اس ضمن میں حکومت پاکستان کے نام ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 42 کروڑ 22 لاکھ افراد ذیابیطس کا شکار ہیں، اور شوگر کی وجہ سے دنیا میں ہر 6 سیکنڈز کے بعد ایک شخص اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال ذیابیطس کے مرض کے باعث 2 لاکھ سے زائد افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود شکر یعنی گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا۔ اس کی پیچیدگی کی وجہ سے دل کے دورے، فالج، نابینا پن، گردے ناکارہ ہونے اور پاؤں اور ٹانگے کٹنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شوگر کا مرض لاحق ہونے کی بنیادی اسباب میں غیر صحت مندانہ طرز زندگی، غیر متوازن غذا، موٹاپا، خاندانوں میں شوگر کے مرض کا عام ہونا، بڑھتی ہوئی عمر، بلڈ پریشر اور خون میں چکنائی کا توازن برقرار نہ ہونے جیسی وجوہات شامل ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق وزن کے مناسب ہونے، متوازن غذا کے استعمال اور صحت مندانہ طرز زندگی اختیار کرنے سے شوگر کے 80% مریض اپنی مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔
جی ناظرین، اب آپ نے اس رپورٹ میں جو اندازہ لگایا ہوگا، اگر ہم دنیا بھر کے جو اعداد و شمار ہیں، فیکٹس اینڈ فیگر جو بیان کیے جاتے ہیں، وہ 42 کروڑ، 42 کروڑ، مور دین، اس سے زیادہ پلس ہیں، اور 22 لاکھ، 42 کروڑ، 22 لاکھ، یہ وہ ہیں جن جو اس مرض میں مبتلا ہیں، آل اوور دا ورلڈ بات کی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں صرف پاکستان کی، تو پاکستان میں کم و بیش یہ تعداد جو اس کے بیان کی جاتی ہے وہ 2 کروڑ ہے۔ اچھا، اب آگے آئیے تو کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے دنیا میں ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک شخص اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے وہ چلا جاتا ہے۔ ہر 6 سیکنڈ میں ایک ڈیتھ ریشو کرونا کا تو نہیں مجھے یاد پڑتا ہے، شوگر کا ہے۔ اتنا ہو جانے کے بعد بھی تقریباً کرونا کے جو پیشنٹ جو کرونا سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، وہ آئی تھنک تو ہے تعداد ان کی، کروڑوں میں تعداد ہے، لیکن یہ جو پرابلم ہے، پھر وہ 10-15 دنوں کے بعد جو ریکور ہو جاتے ہیں، تو اس سے جس طرح بچنے کی ہم نے احتیاط کی ہوئی ہیں، اور یقیناً احتیاطیں کرنی چاہیے، ہر وہ احتیاط جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، وہ نہ صرف کرونا سے بچنے کے لیے بلکہ دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ پاک کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، اور قوی مومن کی ایک شرح، اس حدیث کی ایک شرح یہ ہے کہ جو صحت مند ہے، تندرست ہے، تندرست اور صحت مند مومن مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کو کمزور بیمار مسلمان کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ ظاہر جب آپ کو صحت ہوگی، تندرستی ہوگی، تو آپ بہت سارے کام کر پائیں گے۔ اب شوگر کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو آپ یوں سمجھیے کہ کرونا، آپ ذرا شوگر کو بھی لے، بلڈ پریشر کو بھی لے، یعنی اگر ان کی عادت و شمار دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، بہت زیادہ ہیں، کینسر کے مریض بہت زیادہ ہیں، ڈیتھ ریشو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو ہیں بہت زیادہ۔ یقیناً کرونا اس کے مقابلے میں ایک لیٹسٹ اور نیا نام ہے، ایک وائرس ہے، لیکن شوگر بھی اپنی پوری طرح اپنے جال بچھائے ہوئے ہے۔ تو اور پھر یہ کیوں ہوتی ہے، اسے کیسے بچا جائے، بڑے شارٹ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر سلمان اتاری بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر سلمان، کرونا بہت زیادہ اس وقت ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے، آپ کرونا اور شوگر کی جو بیماریاں ہیں ان کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج جو کرونا ہے، تو شاید کرونا سے بچنے کے لیے لوگوں نے تو شوگر کو نظر انداز کر دیا ہو، اور پتہ چلے کہ کرونا تو چلا گیا لیکن شوگر اپنی جگہ بنا گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟
جیسے آپ نے شروع میں توجہ دلائی ہے کہ یہ کرونا کی بیماری کا ابھی معلومات ہوئی ہے، لیکن شوگر کی بیماری کے بارے میں ہے کہ دنیا کی ٹاپ 5 وہ بیماریوں کے اندر آتی ہے جس کا بچاؤ ممکن ہے، اور اس میں 2 کروڑ دیا ہوا ہے کہ وہ ہے جو ڈائگنوسڈ ہے اور ڈاکٹر تک چلے گیا ہے۔ ایسے کئی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں وہ اپنا شوگر ٹیسٹ نہیں کرا پا رہے ہوتے ہیں یا نہیں کھایا ہوتا، وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ایکسیڈینٹل فائنڈنگ ہوتی ہے، جیسے کبھی ہاسپٹل جانا ہوا، وہاں ایڈمٹ ہوا کسی وجہ سے، کوئی شوگر چیک کرائی تو اس میں شوگر ڈائگنوز ہو گئی، तो इसकी तादाद हो जाता है और इसकी वजह से जो डेली बेसिस के ऊपर इनकाउंटर होती है, खालिश का मर्ज हो जाना, हार्ट अटैक का हो जाना, किडनी का फेलियर हो जाना, इस कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी लोग जी रहे हैं। मैं तो शुगर के हवाले से अर्जी करने की कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है एज ग्रुप, 40 साल की एज के बाद शुगर को कंसिडर कर लेना चाहिए, प्रॉपर चेकअप 6 महीने में एक दफा शुगर बेटर।
ये आप हर एक के लिए कह रहे हैं डॉक्टर सलमान के, जो अगर 40+ अगर उनकी एज है और इन्हें अभी तक ये पता ही नहीं कि हमें शुगर है या नहीं है, इन्हें भी एहतियाती तौर पर एक शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए। आपका आपकी रिकमेंड ये है, ये आप कहना चाह रहे हैं?
ये सब रिकमेंड यही है, 40 इयर्स की एज के 40 साल की उम्र के बाद अपना रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए किसी मुस्तैद डॉक्टर से, तो उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग अगर चीजें चेंजेस आ रहे हो तो बॉडी के अंदर तो पहले से पता चल जाए। जैसे शुगर की एक कंडीशन होती है उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक, मतलब वो भी डायबिटिक नहीं हुआ, डायबिटिक की तरफ आ रहा है। अगर वो टेस्ट करवा लेगा और अपनी डाइट को मॉनिटर कर लेगा तो ये शुगर की तरफ नहीं जाएगा।
अच्छा, अब ये बताइए कि क्या शुगर का मर्ज हो और हमें पता ना हो और कोविड या कोरोना का अटैक हो, तो आपको लगता है कि ये शुगर के पेशेंट को नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में ज्यादा इफेक्ट करता है?
अच्छा, इसमें एज का फैक्टर इम्पोर्टेंट है, अगर एज भी ज्यादा है और शुगर भी ज्यादा, शुगर भी अनकंट्रोल्ड शुगर होते हैं, उसको कंट्रोल शुगर है तो वो अलग, लेकिन अगर जनरली कंसिडर किया जाए तो नॉर्मल पेशेंट के कंपेरिजन में जो शुगर का मरीज होता है किसी भी तरह की इंजरी इवन के हल्का सा देगा किसी शुगर के मरीज को कट लग जाए तो ये नॉर्मल बंदे को जो हील होने तक टाइम होता है उससे डबल टाइम हो जाता है शुगर के मरीज के लिए। तो इसलिए अगर वो बंदा कोविड से इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली इसकी कॉम्प्लिकेशन पर भी चांस आता है और इसका रिकवरी का भी लेट रिकवरी होती है और फिर इसके बाद उनके अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन आए तो वो कॉम्प्लिकेशन भी थोड़ा प्रोलॉन्ग।
अच्छा, अब मेरी क्या मैं आपके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर सलमान, क्या मैं ये अपने नाजरीन को रिकमेंड करूं, इन्हें ये मशवरा दूं कि जिन्होंने अब तक अपना शुगर टेस्ट नहीं कराया तो आप उसकी मिनिमम एज बयान कर देगा, कम से कम चले अगर 40 नहीं भी है तो कम से कम एक बार अपने, क्योंकि इस वक्त कोल्ड ड्रिंक जितनी पी जा रही है और आइसक्रीम जितनी खाई जा रही है और जिस तरह दीगर शुगर को बढ़ाने वाले आइटम्स खाए जा रहे हैं और जितना इस वक्त कस्टर्ड और डेजर्ट और इस तरह की चीज़ों की जो एक कल्चर डेवलप है, इन तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि एटलीस्ट 20+ या 25+ मेल एंड फीमेल जितनी भी हमें देख और सुन रहे हैं मर्द और औरत, वो काइंडली एक बार एहतियाती तौर पर अपना शुगर टेस्ट करवा लें कि अगर खुदा ना खासा बॉर्डर लाइन पर भी हो, यानी ये बढ़ने की तरफ भी हो, तो आपको अभी से अंदाजा हो जाएगा और आप एक क्योर सिचुएशन में और एहतियाती सूरत हाल में आप चले जाएंगे। यही है ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि एहतियात जो है ना, एहतियात ये इलाज से बेहतर है, तो अगर आप एहतियात कर लें, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर के अगर फार्मूले पर आप अमल करते हैं तो हो सकता है। लेकिन 40+ जो है, जैसे डॉक्टर सलमान ने कहा, तो वो तो अपने ऊपर शायद भी कहता लाजिम कर लें कि हम एक बार एटलीस्ट शुगर टेस्ट करवा लेंगे, अगर नहीं भी है, जिनको है और जिनको डिक्लेयर हो चुकी है वो तो शायद बारी बारी अपनी शुगर टेस्ट करते रहते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या बिलो 40 यानी 40 से नीचे और 20 के ऊपर स्पेशली, और ये भी अपना शुगर टेस्ट करवा लें एहतियाती तौर पर?
यह सब दो कैटेगरी के अंदर है, वो लोग 25 साल से ज्यादा जिनके वालिद वालदा के अंदर शुगर मौजूद है तो 25 साल के बाद अपना शुगर टेस्ट कराएं, एक। और दूसरी कैटेगरी वो है जिनका अपनी हाइट से ज्यादा वजन मौजूद है, अगर हाइट से ज्यादा वजन है, ज्यादा ओबेसिटी है, तो वो अपना 25 साल की एज के बाद में 30 साल की एज के ऑनवर्ड ये दो कैटेगरी के लोग वजन और स्किन के अंदर मौजूद हो तो ये शुगर अपना रूटीनली चेकअप करवाते रहें ताकि अगर वेरिएशन ब्लड के अंदर आ रही होगी शुगर की तो पहले से डाइट के थ्रू मैनेज हो जाएगी। अदरवाइज एक दफा अगर शुगर डेवलप हो गई तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के ऊपर नहीं आना पड़ेगा।
जिनकी हाइट और वेट के का वो कंपैरिजन किया जाए तो हाइट के मुकाबले में वेट ज्यादा है, तो इसका फार्मूला क्या कहेंगे कि पर इंच पर केजी या कोई और है कि ये पूरा जो वो कहलाता है पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर जिसके साथ उसको क्या बोलते हैं आप लोग?
तो ये बॉडी इंडेक्स आता है, हाइट वेट का इंडेक्स आता है, तो वो हाइट के साथ ही वो चेक किया जाता है।
BIM कहते हैं बॉडी इंडेक्स मेजरमेंट,
BMI जी। तो वो अपने डॉक्टर उसके स्केल भी अलग होता है, हाइट का भी स्केल अलग साथ होता है, ऑक्सीजन का भी स्केल होता है, तो वो एक दफा चेक करा लेंगे। और प्लस में इम्पोर्टेंट है हाइट पैटर्न तो हमने देखना है और फॉलो करना है।
ठीक है, तो मेरी दरख्वास्त ये है आप सबसे, क्योंकि अब हमें दूसरे टॉपिक की तरफ भी जाना है कि शुगर को आप अहमियत दें, जिस तरह कोरोना और दीगर बीमारियों को हम सोच रहे होते हैं कि अब जिनको नहीं हुआ कोरोना वो भी कोरोना से बचने के बारे में अपना माइंड तो रखते हैं ना, एहतियात ना भी करते हो फिर भी माइंड तो बन गया हमारा, या तो ये इतना बड़ा इशू बना हुआ है कोरोना और है भी, इसका इनकार नहीं कर सकते अभी फिलहाल जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि शुगर को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना कि शुगर की वजह से भी कई और बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो पहला सेगमेंट था ये शुगर से रिलेटेड था। अभी जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये फैमिली टॉपिक है और बच्चों के ताल्लुक से लास्ट टाइम भी मैंने एक इशू लिया था, बच्चे और करोड़ों नहीं अरबों लोगों का ये एक इशू बना हुआ है दुनिया भर में। आज मैं आपके साथ दो न्यूज़ की जो रिपोर्ट्स हैं वो इन सारा शेयर करने के लिए जाऊँगा। पहले एक रिपोर्ट और न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ इस पर हम कमेंट करेंगे।
गुज़िश्ता आदवार के मुकाबले में आज के दौर में बच्चों की परवरिश करना वालदेन के लिए मुश्किल। जनरेशन गैप एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत कुछ लिखा और सीखा जा चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही खानदान एक ही घर में रहने वाले हत्ता के जुड़वा बहन भाई अलग अलग मिजाज और अलग अलग एहसास रखते हैं, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ अदवार में परवरिश पाने वाले इंसान एक जैसी सोच रखें और एक जैसे एहसास रख सकें। परवरिश करना कभी भी आसान नहीं था, लेकिन स्मार्टफोन्स के वसी पैमाने पर इस्तेमाल और सोशल मीडिया के उरूज ने वालदेन के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर दी है। रिसर्च सर्वे में शामिल बहुत सारे अफराद ने इसकी एक बड़ी वजह टेक्नोलॉजी को करार देते हुए कहा कि 20 साल पहले डिजिटल डिवाइसेस नहीं थे। एक अमरीकी सर्वे में मौजूदा नस्ल के वालदेन से और उनके वालदेन से बच्चों की परवरिश पर एक तकाबुली जायजा लिया गया, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि क्या मौजूदा दौर में बच्चों की परवरिश आसान है या दो दहाई कबल बच्चों की परवरिश आसान थी, जिस पर दो तिहाई वालदेन का जवाब था कि आज के दौर के मुकाबले में 20 साल पहले बच्चों की परवरिश करना आसान था। इस जायजे में ज्यादातर वालदेन का बहस मुबाइसे का मौजूद बच्चों का स्क्रीन टाइम रहा कि वो कितना ज्यादा है, कितना होना चाहिए और स्क्रीनों से बच्चों की नशोनुमा पर क्या असर मुरतब हो रहा है। मौजूदा दौर के वालदेन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मौजूदा वक्त में बच्चों का दौर हमसे बहुत मुख्तलिफ है और हमारे बच्चों की जरूरियात मिजाज और एहसास भी हमसे मुख्तलिफ हैं। पिछली नस्ल के बच्चे वालदेन से बात करने के मौके की तलाश में रहते थे और आजकल वालदेन बच्चों से बात करने के तमन्नाई नजर आते हैं, लेकिन बच्चे स्क्रीन में डूबे हुए अपनी दुनिया में गुम होते हैं। अक्सर घरों में सूरत हाल ये है कि बच्चे अपने कमरों में कला बंद होकर अपनी वर्चुअल दुनिया में गुम हैं। एक तरफ वालदेन इस तेज रफ्तार दौर की मुश्किलात से गुजरते हुए खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल आलात की ज्यादा इस्तेमाल और तालीम के दबाव के बायस आजकल के बच्चे भी डिप्रेशन और ज़हनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बड़ा ही एक आलमगीर मसला ये बना हुआ है। लास्ट टाइम तो हमने उनकी ज़हनी कैफियत किस तरह डिस्टर्ब हो रही होती है डिजिटल की वजह से, उसको भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब मसला ये है कि औलाद एक नेमत भी है और औलाद के ताल्लुक से पूछा भी जाएगा। औलाद फितना भी करा दी गई है, उसकी सूरतें भी हैं माल औलाद के ताल्लुक से, और हमें बाकायदा अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से कहा गया कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल अन रियायती ही, तुमसे तुम्हारे मातहत के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरह कई रिवायतें आपको मिलेंगी, कुरान करीम की आयात कुरान करीम की तफासिर और हदीस की शुरुआत को जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस मामले में एहसास होगा कि औलाद के ताल्लुक से हमें दीन ने इस्लाम ने किस कदर ताकीद फरमाई है। تو یہ ہماری ایک بہت ہی اہم رسپانسبلٹی ہے. اس رسپانسبلٹی کا، اس ذمہ داری کا جو ایک بہت بڑا چیپٹر اور باب ہے یا میں تو پوشن کہوں گا، وہ ان کی تربیت ہے. تعلیم کو، تربیت کو اگر میرا خیال ہے تھوڑا سا الگ کر کے ڈسکس کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے تعلیم کو بہت فوکس کیا ہوا ہے اور تربیت کے ساری ذمہ داری ہم نے اس تعلیمی ادارے کے سپرد کر دی ہے. یقیناً والدین میں یہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے، اور جب آج کی جنریشن بیٹھتی ہے آپس میں، مثال کے طور پر بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، شادی کے بعد بیٹی کے بھی ایک دو بچے ہو گئے، وہ اپنی امی کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے، اور جب امی دیکھتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو پال نہیں پا رہی، سنبھال نہیں پا رہی ہے، ان کو پروپر ان کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر ساس اپنی بعض اوقات بہو سے یا ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا کر رہے ہو، یہ کیسے پال رہے ہو، اس کو ٹائم دو، یہ کرو. تو پھر سامنے سے عموماً یہ رسپونڈ متوقع ہوتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے اس رسپونڈ کی کہ امی اب آپ کو نہیں پتا کہ ابھی بچے آپ، وہ وقت نہیں تھا، اب بچے پالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ ایک بحث ہے. اچھا ماں کہتی ہے کہ بچے پالنا آج آسان ہے، آج آپ کے پاس سہولتیں ہیں، آج آپ کی لائف میں وہ دقتیں، وہ پریشانیاں نہیں ہیں جو ہمارے تھیں. پھر بعض وقت بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں پہلے ہم لکڑیوں کے ذریعے آگ جلاتے تھے، آج تم آٹومیٹک چولہے کے ذریعے آگ جلا لیتے ہو، پہلے ہمیں مسالے پیسنے پڑتے تھے، آج مسالے ریڈی میڈ مل رہے ہوتے ہیں، پہلے ہمیں یہ کرنا پڑتا یہ کرنا پڑتا، پہلے کپڑے ہاتھ سے ہم دھوتے تھے، آج کپڑے واشنگ مشین میں دھو رہی ہوتی ہو. وہ پہلے اور آج، پہلے اور آج، پاسٹ اینڈ پریزنٹ، پاسٹ اینڈ پریزنٹ، یہ ایک ایسا ڈسکشن ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہوتی ہے کہ کس وقت بچوں کو پالنا آسان تھا اور کس دور میں بچوں کو پالنا مشکل ہے. تو یہ ایک ڈبیٹ ہے، ایک ڈسکشن ہے. اور میں نے جب یہ نیوز دیکھی پڑھی تو میں نے ایک نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر اسے باقاعدہ ایک پروگرام کی صورت میں لے کر آنے کی میری نیت ہے، ایک پروگرام کی صورت میں لائیں گے. اور یہ تو عورتوں کی ڈسکشن ہے، والد کی بھی ڈسکشنز ہوتی ہوں گی کہ دادا جب اپنے بیٹوں کو کہتا ہوگا کہ بیٹا یوں نہیں ہوتا، تو بیٹا کہتا ابو آپ کو نہیں اندازہ کہ آج کے بچوں کو کتنا مشکل ہے ہینڈل کرنا، تو باپ بولے گا بیٹا ہینڈل تو تمہیں بھی کرنا مشکل تھا، تم بھی تو ہینڈل ہو ہی گئے نا. تو یہ پھر ایک دوبارہ ایک ڈبیٹ چلے گی کہ بچہ بھی بولے گا کہ یہ اور باپ والد صاحب بولیں گے یہ. لیکن ان تمام تر چیزوں میں تربیت، اولاد کی تربیت، جب ہم نماز پڑھیں تو بیٹا بھی نماز پڑھے، جب ہم قرآن پڑھیں تو بیٹا بھی قرآن پڑھے، جب ہم نیکی کے کام کرنے کے لیے جائیں تو بیٹے سے بھی نیکی کے کام کروائیں، اس کی کھاتے ہوئے اس کی تربیت، پیتے ہوئے اس کی تربیت، دیگر چیزوں میں جو اس کی ایک تربیت ہے. اور میری یہاں تربیت سے مراد اسلامک تربیت ہے، ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں، اسلامک ویلیوز کو، اسلامی اقدار کو، ہماری اس اسلامی تربیت کو، ہماری اسلامی تہذیب کو ہم نے اپنی اولاد میں منتقل کرنا ہے. اچھا منتقل کون کرے جس کے اندر خود بھی اس طرح کی چیز موجود ہو. تو یہ تو ٹاپک رہتا ہی نہیں ہمارا، تو اس کو پورا ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر زیرک، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی یہ ٹاپک تو آتا ہوگا کہ یار ابھی بہت مشکل ہے، ہینڈل نہیں ہوتے بچے، ہینڈل نہیں ہوتے بچے، ہینڈل نہیں ہوتے. اچھا آج بچوں کے پاس ڈیجیٹل ہے، کل بچے موٹر سائیکل، سائیکل، گھومنا پھرنا، کودنا، کھیلنا، گراؤنڈ میں بھاگ گئے، ادھر بھاگ گئے، گلی میں نکل گئے، بچوں کے ساتھ نکل گئے، اور 10 قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز آؤٹ ڈور لیول پر ہوتی تھیں. آج گیجٹ نے، ڈیوائسز نے ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے اس کو نکال کے ان کو انڈور میں انگیج کر لیا. یعنی بچہ تو انگیج کا چاہتا ہے کہ میں انگیج رہوں، اب وہ پہلے باہر انگیج رہتا تھا، اب گھر میں انگیج رہتا ہے. اب والدین میں ایک پرابلم، ایک ڈسکشن چل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا جواب دیں گے والدین کو، مطلب پاسٹ جنریشن کو اور پریزنٹ جنریشن کو؟
دیکھیں یہ بات تو مسلمہ ہے کہ ہر جنریشن کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں، ہر اگلی آنے والی نئی جنریشن کے نیو چیلنجز ہوتے ہیں، وقت بدلنے کے ساتھ جو ہے وہ سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے. یقیناً یہ کہنا تو جو ہے وہ غلط ہوگا کہ پہلے آسان تھا بچوں کی تربیت کرنا اور اب مشکل ہے. دیکھیں مشکلات تو تربیت کے حوالے سے ضروری ہوتی ہی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آج کل کے دور میں کچھ ایڈیشنل چیلنجز آ گئے ہیں جن کا اثر بچوں اور والدین دونوں پر ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہاں تک آپ کی حد ہے اور اسی حد کے اندر آپ نے رہنا ہے، اور حد کے اندر جو بچہ رہے اس کے اندر کام کرے، اس کو شاباش دی جائے، اس کو ریوارڈ دیا جائے، تاکہ وہ اسے پتا چلے کہ یہ حد کے اندر رہوں گا تو مجھے یہ بینیفٹس ملیں گے، اور اگر کبھی وہ حد بندی توڑتا ہے تو اس کا بھی ایک سمجھانے کا مخصوص انداز ہے. تو ایک تو حد بندی قائم کرنا، یہ آپ کسی بھی جنریشن میں چلے جائیں، پریویس جنریشن میں بھی، معاشرے کے کلچر کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے، ہر معاشرے کی اپنی اپنی جو ہے وہ حدود ہوتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر زیرک، معذرت میں نے انٹرپٹ کیا آپ کو، کیونکہ آپ نے یہ جو حد بندی اور سمجھانے کے انداز کو اس وقت جو آپ نے ڈسکس کیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک جو ڈاکیومنٹری یا ویڈیو ہمارے پاس تیار ہے، رپورٹ، اگر اس کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں، تاکہ آپ کی جو بات ہے اس کے بعد جب دوبارہ ہم اس کو ویڈیو چلائیں گے تو وہ ایک وہ ہی ہوگا کہ جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہے، تو شاید اس کو بھی ساتھ ملا لیا جائے. کیا مشورہ ہے آپ کا؟
جی صحیح ہے.
جی ذرا دکھائیے.
والدین کا بچوں پر چیخنا ان کی ذہنی صحت کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے. تحقیق: والدین پر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے. بعض والدین بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہوئے صرف ان کی جسمانی صحت پر دھیان دیتے ہیں لیکن ذہنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے. کمسن بچوں کی ذہنی صحت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن بچوں پر آپ کا چیخنا انہیں ذہنی طور پر شدید متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے. اکثر والدین کو لگتا ہے کہ ہر وقت سختی کا رویہ بچوں کی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، مگر ان کی یہ سوچ کے بچوں کو بڑے ہو کر شدید قسم کے نفسیاتی مسائل میں مبتلا کر سکتی ہے. جب بچوں سے چیخ کر بات کی جائے یا چلا کر انہیں ڈانٹا جائے تو ان کا ننھا ذہن انہیں سیلف پروٹیکشن یعنی اپنی حفاظت کرنے کا سگنل دیتا ہے. اسی طرح ایسے موقع پر بچے کو دماغ کی جانب سے یہ سگنل بھی ملتا ہے کہ وہ شدید رد عمل دکھائے. اپنے بچوں کے ساتھ یہ رویہ اکثر ایسے والدین رکھتے ہیں جو خود بھی ڈپریشن اور دیگر مسائل کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو نرمی کے بجائے سخت رویے کے ذریعے اپنے رعب و قابو میں رکھنا پسند کرتے ہیں، اور ان کا ایسا رویہ بچوں کو کئی خوف زدہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے خود کو بے بس و عاجز سمجھنے لگتے ہیں اور خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. والدین کے چیخنے چلانے اور جارحانہ رویوں کے باعث بچے اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا محسوس کرتے ہیں، اور پھر بچے بھی جارحانہ رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں.
کیا فرماتے
ہیں؟ انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بھی اسی پیرنٹنگ سکل میں آج کرتا ہوں. تو ایک تو چیز بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ حد بندی کا قائم کرنا، اور دوسری جو ضروری چیز ہے وہ ہے گہری نظر رکھنا بچوں پر، جس کو ہم کلوز آبزرویشن کہتے ہیں. اب آپ کسی بھی جنریشن کی بات کر لیں، جب تک بچوں پر جو ہے وہ ان کو کلوزلی آبزرو نہیں کیا جائے گا، گہری نظر نہیں رکھی جائے گی، تو وہ بگڑیں گے. چاہے وہ آج سے 30 سال پہلے کا، 2 نسلیں 3 نسلیں پہلے دیکھ لیں، یا آج دیکھ لیں، یا فیوچر کے حوالے سے دیکھ لیں. تو کلوز آبزرویشن، اور دوسرا حد بندی کے حوالے سے. اب دیکھیں، جو اگر میں اس پر اپنی رائے دینا چاہوں، شاید یہ میری پروفیشنل رائے تو نہ ہو، پرسنل اوپینین اس کو اگر میں کہوں، تو آج کل جو والدین ہیں وہ اکثر سٹرگل کرتے ہیں حد کو قائم کرنے میں، کہ یہ باؤنڈری ہے، باؤنڈری کو سیٹ کرنے میں، باؤنڈری کو ڈیفائن کرنے میں. اور اس میں ایک بنیادی کمی ہے، دین اسلام کی تعلیمات کا نہ ہونا. جب دین اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے، تو اب آپ کون سی جو ہے وہ کس کلچر کی یا کس سوسائٹی کی یا کس جو ہے وہ ٹائپ کی باؤنڈری سیٹ کریں گے؟ تو آپ کے پاس انسینٹیو ہی نہیں ہوتا، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے باؤنڈری سیٹ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. ہاں، پچھلے جو نسلوں کے بڑے بوڑھے ہوتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، بڑوں کے اس میں وہ اختیار ہوتا تھا، تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو پاس تجربہ ہوتا تھا. دادیاں نانیاں اکثر جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہوتی تھیں،
اپنی تہذیب تھی نا، اپنے گھر میں تہذیب، اپنے گھر میں تہذیب تھی، اپنا ہی ایک کلچر تھا. بوڑھی عورتیں بھی اپنے وہ اجنبیوں کے آگے وہ پلو ڈال لیتی تھیں، اور بڑے بوڑھے جب کے سامنے بچے ادب کرتے تھے، آگے پیچھے ہو جاتے تھے. وہ ویلیوز جو ایک نیشن اور ایک کمیونٹی اور اسلامک ویلیوز کے ساتھ ایک کلچر ڈیولپ تھا. میڈیا نہیں تھا ڈاکٹر زیرک، اس پر میڈیا نہیں تھا، اور میڈیا کے ذریعے ہماری اسکرین نے ہمیں ہمارے ویلیوز اور کلچر سے نکل کر دنیا بھر کے ویلیوز اور کلچر دکھائے، اور اس کو اتنا گلیمرائز کر کے دکھایا، اور اس کو اتنا مطلب اس کے اندر انہوں نے وہ، کیونکہ وہ تو اسکرپٹڈ ہے ویڈیو جو بھی ٹی وی پر دیکھی جا رہی ہے کہ اس سے جناب یہ ہو گیا، مگر بیہائنڈ دا کرٹن، اس پردے کے پیچھے جو کچھ زندگیوں کا اور پورا ایک خاندان کا جو انفراسٹرکچر اور ادب و تہذیب کا جو انفراسٹرکچر جو تباہ ہو رہا تھا اور یا ہوا ہے، उसको तो डेफिनेटली फ्रंट ऑफ द स्क्रीन तो लाया नहीं गया। आई थिंक ये चीजों ने भी हमें इफेक्ट किया है।
बिल्कुल, ये एडिशनल और मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस हैं, और जब तक पेरेंट्स इन चैलेंजेस को समझेंगे नहीं और इनके हिसाब से अपनी बाउंड्रीज मॉडिफाई नहीं करेंगे और बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए बच्चा जो होता है ना, अब उसकी समझ हमारी जितनी तो नहीं होती। अब अगर मैं 40 साल का हूँ, बच्चा मेरा 10 साल का है, तो मैं समझूं कि वो भी वैसे ही उसकी अकल हो जैसे मेरी है, ये एक बहुत बड़ी गलती वालिदैन कर देते हैं। तो बच्चे को उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंटेलेक्ट, उसकी जो है वो एज लेवल, एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से वर्ड यूज किए जाए और उसको समझाया जाए कि देखिए बेटा ये बाउंड्री है, आपने कोशिश करनी है कि जो है इसके अंदर रहे। तो समझाना बच्चों को कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है। अच्छा, अब जब वो गलत काम करते हैं तो अब इसमें जो आपकी जो दूसरी स्लाइड थी जिसमें वालिदैन का चीखना चिल्लाना, ये होता है पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो इसको जो पर्टिकुलर के चीखना चिल्लाना डांट पिलाना, इसको अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं, या बाज दफा लोग कॉमन टर्म में मिलिट्री स्टाइल जो है वो पेरेंटिंग बोलते हैं, कि जिसमें बस मेरी ही चलेगी, मैंने ये कह दिया है ऐसे ही होगा, अभी ही होगा, नहीं होगा तो सख्त से सख्त सजा दी जाती है, चाहे वो अल्फाज की सूरत में हो या जिस्मानी पनिशमेंट के हवाले से हो। मैं एक मतलब इसका वो कर रहा हूँ, इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि क्या दुरुस्त है और क्या नहीं। तो ये एक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग होता है और ये बहुत नुकसानदेह स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग होता है और अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता, और इसमें कुछ उनकी अपनी तरबियत में कमी कभी होता है, और आगे चलकर फिर क्या होता है कि ये बच्चे जब बालिग होते हैं तो अब फिर जब ये जो है ना वो निकलते हैं ना, हदें तोड़ते हैं, तो फिर ये सारी हदें क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि वो जैसे इलास्टिक बैंड होती है ना कि आपने होल्ड कर करके रखा और उसको इतना ओवर स्ट्रेच कर दिया कि अब जब आप उसको रिलीज करेंगे तो यही जो है वो बच्चों के हवाले से भी कैफियत होती है। तो नरमी से देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक यानी कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और चंद बार मैं इसका तज़किरा भी करता हूँ, जितनी दीन इस्लाम ने औलाद की तरबियत के हवाले से जितने अच्छे मदनी फूल हैं, मेरे जहन से कभी भी नहीं जाता आला हजरत के औलाद के हवाले से तरबियत के मदनी फूल इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के, जो कि दावत इस्लामी ने जो है वो अपने सुन्नत निकाह रिसाले में जो है वो उनको पब्लिश भी किया है। तो वो जब मैंने मदनी फूल पढ़े तो मैंने कहा यार आप 100 साइकोलॉजिकल थ्योरीज एक साइड पे रख दो और आला हजरत के ये मदनी फूल एक साइड पर रख दो तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा तो यही मशवरा होगा कि बजाय इधर उधर जो है वो ठोकरे खाने के, अपने दीन इस्लाम की तालीमात सीखें, बच्चों की तरबियत के हवाले से नरमी, शफकत, प्यार, मोहब्बत, जो कि हमारे अमीर अहले सुन्नत भी मदनी मुज़ाकरों में फरमाते हैं, तो बच्चा अच्छा काम करे तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए। जैसे आपने एक दफा तज़किरा किया था बच्चे को बिस्किट देना है, तो बच्चे को कहे बोलो अल्लाह और फिर बिस्किट दे, तो बच्चे को होगा कि अच्छा मैंने अल्लाह बोला तो मुझे रिवॉर्ड मिला है। नमाज पढ़े तो रिवॉर्ड करे, लालच दे नेकी के कामों में, बच्चे को लालच दे, लालच देकर उनसे जो है वो हौसला अफजाई करके, इस तरह हजारों बार बोलना पड़ेगा, सैकड़ों बार साथ में मिलकर करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो जो है ये पेरेंटिंग स्किल अपनाएंगे तो बच्चों के अंदर जो है ये तब्दीली आएगी।
अल्लाह करे कि हम इस्लाम और दीन की उन बुनियादी तालीमात जो एक वालिदैन को दी गई हैं औलाद के ताल्लुक से, देखिए एक तो औलाद को कहा गया कि अपने वालिदैन के साथ इस तरह रहना है, और ये बहुत एक कॉमन टॉपिक है जो हमारी मसाजिद के अंदर या हमारे दीगर इदारों के अंदर वो डिस्कस किया जाता है, लेकिन एक टॉपिक पेरेंट्स से है, वालिदैन से है कि आपको अपनी औलाद के साथ कैसे रहना है, और आई थिंक ये पहला टॉपिक है क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि वो औलाद आपके साथ कैसे रहेगी। हम गिलास से जग भरने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जग से गिलास भरा जाएगा, ठीक ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि गिलास खाली है, अब जो जग में है वो गिलास में जाएगा ना, ठीक है। ये एक ऐसे एग्जांपल, ये खाली है, ये बच्चा है, ये पेरेंट्स है, जो इसमें होगा तो इसमें जाएगा ना। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही इस पे क्या जा रहा है, इसमें से क्या जा रहा है, फर्स्ट ये है। अब जो इसमें जाएगा, अब आप बोलेगा अब जो इसमें था वो इसमें भी डालेंगे तो वही निकलेगा, इससे क्या निकला है, یعنی یہ اگزامپل کے طور پر میں نے صرف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جگ سے کیا نکلا ہے، اندر سے کیا نکلا ہے، استاد نے اپنے طلبہ میں کیا ڈالا، یعنی ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ میں کیا ڈالا، پیرنٹس نے اپنے بچوں میں کیا ڈالا، اس کے بعد پھر ان سے ریٹرن آئے گا نا. جو پلیٹ میں ڈالیں گے وہی نکلے گا، جو کپ میں ڈالیں گے وہی نکلے گا، گرم ڈالیں گے تو گرم نکلے گا، ٹھنڈا ڈالیں گے تو ٹھنڈا نکلے گا. تو مین جو میجر چیز جو یا میں کہوں گا کہ اگر فرسٹ اگر کوئی ٹاپک بنتا ہے تو وہ یہ بنتا ہے کہ پیرنٹس اپنے یا والدین اپنے بچوں کو کیا ڈلیور کر رہے ہیں. اس کے بعد یقیناً یہ ایک ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور والدین بچوں کو اپنے والدین کو کیا ڈلیور کرنا چاہیے. اگر والدین نے اپنی کہیں غلطی کوتاہی کر بھی دی ہے، اولاد کو چاہیے کہ وہ ان غلطیاں کوتاہیوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں. میں یہاں چند باتیں والدین سے کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو. دیکھیں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو، انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو. یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا. یہ شعب الایمان کی روایت میں نے بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے یہ فرمایا. ٹھیک. حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ گفٹ تحفہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس طرح کے مضمون کی حدیث آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہوگی. اب سنیے، مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد ہے نا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. اب اچھا ادب کیا ہو؟ واٹس دا میننگ گڈ مینرز، اچھا ادب کیا؟ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین اور دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مرنے والے والدین کو قبر میں ملتا ہے. تو اس کی ایک تفصیل میرے پاس یہاں لکھی ہوئی ہے، تو میں اب مزید اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 اور 132 آیت نمبر، اس کے تحت صراط الجنان میں اولاد کو جو وصیت اور نصیحتیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں تربیت کے تعلق سے چند ماشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ نے چاہ تو بہت اس سے فوائد حاصل ہوں گے. ایک بار پھر نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ پہلا پارہ دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 131 اور 132 تفسیر صراط الجنان سے. آپ کائنڈلی اس کو ایک بار دیکھ لیں، موبائل فون میں آپ چاہیں موبائل فون میں اس کو محفوظ کر لیں. میں نے بھی اس کو اپنے وہ ابھی جیسے بات چیت چل رہی تھی تو مجھے یاد آیا تو میں نے اس کو اپنے وہ بک مارک میں رکھا تھا اولاد کی تربیت کے تعلق سے، تو لے لی. چلائیں نہیں اولاد کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کی ملی جلی باتیں اپنے مدری مذاکرے میں بھی سننے کی شاید سعادت حاصل کی ہو. مدری مذاکروں میں جب اولاد کے تعلق سے، فیملی کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی باتیں امیر سنت نے بھی ارشاد فرمائی ہیں. تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پلیز ایک تو گھر میں چلانا بند کر دیں. آپ نے وہ رپورٹ میں پڑھا سنا ہوگا کہ عموماً یہ وہ والدین کرتے جو خود بھی کسی نہ کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نرمی نہیں آتی. اب اولاد کو بھی پتا ہوگا کہ بھائی چلا کر ہی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ بھی چلا کر بات کرے گا. تو چیخنے چلانے کے بجائے انہیں لے کر بیٹھنے کی عادت پیدا کریں. میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو ایکٹیویٹیز کے تعلق سے کہا تھا کہ آپ کچھ ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور انہیں مصروف رکھیں گے، انشاءاللہ اولاد کی تربیت کا ایک اچھا انداز اختیار کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ اور دینی ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ اور دینی ٹاپک ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. ایک بار پھر بیان کر دوں, خالی کپ ہے, جو ڈالیں گے کل وہی نکلے گا. ہم نے ڈالا کیا ہے, اس پر بہت منحصر ہے. جی کالس تھے.
میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کردار والدین میں سے کس کا ہوتا ہے, دونوں کا رہے گا یا والد اور والدہ میں سے کسی ایک کا کردار سب سے اہم بچوں کی تربیت میں رہے گا, اور کس پر سب سے پہلے والدین میں سے کہ اولاد کی تربیت کے مسائل کو سیکھنے کی.
اصل میں اس میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یا اپنی جو ناقص عقل کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جس یہ مطلب یہ پارٹ وائز ہے, فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ماں کا ہے اسپیشلی, خصوصیت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ والد پہلے ہی سے اس کی وجہ کہ خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر جو پہلا حصہ ہے بچے کی ولادت سے لے کر بچے کی وہ ایک ایج تک, وہ ماں ہے. کیونکہ وہ اسی کے ساتھ ہے, اسی نے دودھ پلانا ہے, اسی نے اس کو کپڑے چینج کرانے ہیں, اسی نے اس کی دیگر چیزوں خیال ہے, اسی نے نہلانا دھولانا ہے, عموماً اسی نے سلانا ہے. کیونکہ ایک اچھا خاصا ٹائم 12-13 گھنٹے مور اور لیس والد گھر سے باہر ہوتے ہیں, تو بیٹا اپنی ماں کے پاس زیادہ تر حصہ گزارتا ہے. پھر جب والد صاحب گھر آتے ہیں تو وہ 2-2.5-3-4 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی بنتے ہوں گے, اس میں جتنا بھی اس نے کھایا پیا یا بچے کو وقت دیا, پھر اس کے بعد سونا ہے, پھر اٹھنا ہے, پھر گھر سے نکل جانا ہے. تو ایک حصہ آتا ہے جس میں بچے کو صرف ماں بہت زیادہ کیئر کرے گی. اب اس کو اس معاملے میں سیکھنا ہے کہ بچے کی ولادت سے لے کر ایک اسٹیج تک میں نے اپنے بچے کو اس کی جیسے جسمانی طور پر, غذائی طور پر یا سردی گرمی کے طور پر, کپڑوں کے لحاظ سے میں نے جس طرح اس کا خیال رکھا ہے, اس طرح اس کی تربیت کے لحاظ سے کیا کرنا ہے. وہ گندگی تو نہیں کھا رہا, وہ گندی جگہوں پر تو نہیں بیٹھ رہا, اس کو وہ ہاتھ دھونے, صاف ستھرا رہنے, اور اسی طرح تھوڑی وہ تمیز کی باتیں کرنے, اچھا اس کو اللہ اللہ سکھانے, اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یاد کرانے, اس طرح اچھے اچھے مینرز بیان کرنے, کچھ دین کی اس کی عقل, اس کی سوچ, جیسے جیسے زبان کی گرے کھلتی جائے اور اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہو, تو ماں اس کو کیا سکھانا چاہتی ہے, یہ سب سے پہلا جو کردار ہے ماں کا. اس کو اب یوں سمجھ لے کہ جب بچے کو ہم اپنی کوئی بھی اسکول یا ادارے میں داخلہ دلاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ فیمیل ٹیچرز کے ہینڈ اوور ہوتا ہے, اس کے بعد میل ٹیچر کی باری آتی ہے, پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ والد کی زیادہ اہمیت شروع ہو جاتی ہے, جب وہ چلنا پھرنا, بولنا پڑھنا لکھنا, گھر سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے اور بات کو بہت زیادہ کلیئرلی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ 7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو نماز کا کہا جائے, 10 سال کی عمر میں پہنچے نہ پڑے تو سختی کرنے کا حکم ہے, پھر والد کی ایک زیادہ ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. ماں کی وہاں ذمہ داریاں ایس سچ کو بہت کم نہیں ہوئی ہیں, لیکن والد کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو آئی تھنک کافی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے جو ناقص سی بات ذہن میں آئی وہ میں نے عرض کر دی. جی کال دیں.
ماشاء اللہ حضور نگران شورا بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں, اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. نگران شورا سے عرض ہے, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو بچہ رو رہا ہوتا ہے اس کو تھپڑ مار کے کہتے ہیں کہ چپ کرو, کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ نگاری شروع سے عرض ہے کہ کچھ والدین ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا جو ہے وہ ڈانٹ کے رکھتے ہیں کہ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ میں آپ کو ماروں گا یا آپ کے والدین آگے ہیں وہ آپ کو ماریں گے, تو بچے جو ہے وہ فوراً سے ڈر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں, کیا یہ والدین کی فرما برداری ہے یا ان سے ڈر کے جو ہے وہ کام کو چھوڑ دینا ہے؟ تو آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پور اشار فرما دیں.
میں آپ کی بات پر مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ بچہ رو رہا ہو تو ماں تھپڑ مار کر کہتی چپ ہو جا, حالانکہ تھپڑ تو رلانے کے لیے مارا جاتا ہے, آدھا تھپڑ کھا کے روتا ہے, تھپڑ کھا کے چپ تو نہیں ہوتا, مار کھا کے روتا ہے, مار کھا کے چپ تو نہیں ہوتا, بچہ سہم جاتا ہے. جو ہم یہ مارتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کا رونا اندر میں دب جاتا ہے, وہ سہم جاتا ہے. تو یہ چیزیں مطلب میں نے عرض کی نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سختی ہے نا, جسے مثال کے طور پر 100 فیگر لے لیں آپ, تو 98 کے بعد 2 پوائنٹ سختی کو دے دیں, 1 پوائنٹ دے تب بھی ٹھیک ہے, 2 پوائنٹ دے دیں, کو بہت زیادہ حالات ایسے تو کوئی 2-5 پوائنٹ دے دیں, لیکن 95 ٹائم آپ نرمی, شفقت, پیار, بیٹھنا, لینا, سمجھانا, تربیت، کانسلنگ اس کو دیں، پھر کسی اسٹیج پر آ کر، بہت زیادہ اسٹیج پر آ کر ایک سختی کی باری آتی ہے، لیکن ہمارا تو 95 نمبر جو ہے نا وہ سختی کو، ڈانٹ کو، جھاڑنے کو، مارنے کو ہے، 2-3% شاید ہمارا ہو یا 2-3 پوائنٹ آپ دیکھ لیں کہ لے کر بیٹھنا. تو ہماری اپنی ایز اے پیرنٹس تربیت کرنے کا، سمجھانے کا، سکھانے کا جو انداز ہے، ویری سوری ٹو سے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، والدین ناراض نہ ہوں، یہ مدنی چینل ہی ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے اور ہماری چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے، پلیز چینج یور بیہیویئر. پیرنٹس سے میں ڈائریکٹ ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز چینج یور ایٹیٹیوڈ، چینج یور بیہیویئر، چینج یور اسٹائل آف تربیت، اسٹائل آف ٹریننگ آف یور سن، ادر وائز بہت لیٹ ہو جائیں گے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمیں اپنی بچوں کو پالنے پوسنے، تربیت کرنے کے انداز کو ریویو کرنا پڑے گا. اب ریوزٹ کریں اپنی اس پورے نظام کو. ٹھیک ہے، اب آپ کے بچے مثال کے طور پر 15-20 سال کے یا تھوڑے اور بڑے ہو گئے یا چھوٹے ہو گئے، لیکن نسلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس میں وہ بھی ہوں گے جو شاید شادی شدہ بھی نہیں ہوں گے، ممکن ہے ان قریب آپ کی شادی ہو جائے. اللہ آپ کو بھی والدین بننے کی سعادت عطا کرے. تو آپ میری ان باتوں کو اور امید سنت کے مدنی مذاکرے میں کہی گئی باتوں کو اور جو مدنی چینل کے ذریعے اس حوالے سے ہماری تربیت ہوتی ہے، ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. جی کالز دیں.
نگران شورا کی بارگاہ میں جیسے کہ ماشاء اللہ آپ کا یہ پروگرام بہت ہی پیارا ہے اور اس سے، اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ دنیاوی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. جزاک اللہ خیرا.
بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. جی کال دیں.
میرا نام عامر احمد عبد المجید ہے اور میں شہر مشید کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگرانی شورا، ہمیں آپ کے پروگرام سبق آموز خبریں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نگرانی شورا، ابھی ہمارے جاننے والوں میں سے ایک فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس طرح کہ جو لیڈی تھی نا ان کا برقع چین میں پھنس گیا اور نا وہ نیچے گر گئی، وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں نا 3 دن تک ایڈمٹ نہیں تھی، لیکن نا جب وہ گھر نہیں ہے نا ابھی بھی ان کی طبیعت نا پراپرلی طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے. آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے. اور جو لوگ اس بات کو سیریس نہیں لیتے، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اللہ کریم انہیں صحت دے، تندرستی دے، جو زخم لگے اللہ تعالیٰ درست کر دے. اللہ کریم سارے عاشقان رسول مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، حفاظت بھی فرمائے اللہ کریم. دیکھیں یہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس تعلق سے بیان کیا تھا. میری ڈائریکٹ میری بہنوں سے، میری اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک موٹر سائیکل میں چین کور نہ لگ جائے آپ نہ بیٹھیں. یہ ایک مشورہ ہے، درخواست ہے، اور اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے، پلیز چاہے آپ والد ہیں، آپ بھائی ہیں یا آپ شوہر ہیں، مہربانی کریں جب تک آپ کی موٹر سائیکل میں چین کور نہ لگی ہو اس وقت تک آپ اپنی کسی بھی فیمیل کو، لیڈیز کو، خاتون کو پلیز موٹر سائیکل پہ نہ بٹھائیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے. میری بہنوں پر رحم کریں اور میری بہنیں اپنے اوپر بھی رحم کریں. یہ بے احتیاطیاں ہیں، آپ کی اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہی ہیں. اچھا اب یہ ہو گیا، پہلے چین کور لگوائیں ٹھیک ہے موٹر سائیکل پر، اگر ضروری ہے موٹر سائیکل پر بیٹھنا تو، ادر وائز میکسیمم ایوائڈ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اور کنوینس دیکھ لیں، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ کنوینس بہت مہنگے ہیں، اب احتیاط کریں. اچھا اب جب بیٹھیں تو بیٹھنے کے بعد کائنڈلی اپنی مہربانی کر کے اپنے لباس کو، اپنے برقعوں کو یا اپنی چادر کو، دیکھیں بے پردہ تو بیٹھنا نہیں ہے نا، یہ تو اللہ نہ کرے دعوت گناہ دینا ہے آگے پیچھے والوں کو. اور جو اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ ایک غیرت مند مرد اور عورت میری بات شاید سمجھ جائیں. تو پردے کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے اور موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے، یہ کھلی سواری ہے، ہوائیں ہیں، ٹائر ہے، چین ہے، یہ آپ سمجھ رہی ہیں، اور برقع نیچے سے کھلا ہوا ہے، چادر نیچے لٹک رہی ہے. اب وہ چادر یا تو ٹائر میں پھنس گئی خدا نہ خواستہ، یا وہ چین میں پھنس گئی تو آپ کو بھی زخمی. اگر موٹر سائیکل پہ کوئی خدا نہ خواستہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ گرے گا، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اچھا بعض تو ایسے ہے کہ دو عورتوں کو بٹھا لیتے ہیں، بیٹھنے والیاں بھی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، دو عورتیں بیٹھی ہیں آگے، دو بچے بیٹھے ہیں بیچ میں، بیٹھا اچھی خاصا موٹر سائیکل کو رکشا بنا دیا ہے. और फिर कहते हैं जनाब ये मोटरसाइकिल बैठ गई, तो बैठ ही जाएगी जनाब मोटरसाइकिल का भी वेट उठाने का। अब लिफ्ट देखिए, लिफ्ट लिफ्ट जो बिल्डिंगों में लिफ्टें लगती हैं, लिफ्ट के अंदर पैसेंजर कितने होंगे और लिफ्ट में वेट कितना होगा ये लिखा होता है। ज्यादा पैसेंजर हो तभी लिफ्ट गिर जाती है, ज्यादा ओवर वेट हो जाए तभी लिफ्ट गिर जाती है। असल तो वेट पर डिपेंड करता है। और मोटरसाइकिल का एक वेट उठाने का एक अंदाज है, एक उसकी कैपेसिटी है कि मोटरसाइकिल इतना वेट उठा सकती है, इससे ज्यादा वेट नहीं उठा सकती। आपने मोटरसाइकिल को इतना ओवर वेट कर दिया और पैसेंजर पर पैसेंजर लाद दिए, ये है कल्चर। मेरे को कह रहा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं मैं तो कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको लगे यार कोई नई बात की है। अब आप जब मोटरसाइकिल पर बैठे तो प्लीज सबसे पहले मैं अभी ठहरे पहले मैं बताती हूँ, अपनी चादर को और अपने बुरके को इस तरह समेट लें कि बेपर्दगी भी ना हो और वो मैक्सिमम आपकी चीजें जो है वो अपनी उन टायर से या उनके चेन कवर वगैरह से दूर रहें। ये एहतियात आप ही कोई फायदा देगी, किसी और के लिए तो नहीं है ना, ये आप ही के लिए एहतियात है। वो भी मतलब जो साहब साहब हैं वो भी किक मारकर अरे जल्दी बैठो यार जल्दी बैठो ना जल्दी बैठो करके चला दी, और थोड़ी देर का पता चले सारी जल्दी निकल गई और अस्पताल में जाकर दोनों बैठे हुए। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी मेरी हम सबकी हिफाजत फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। जी कॉल दें।
माशाअल्लाह क्या शान है हमारे निगरानी शुरा की, उम्मत की खैर ख्वाही का जज्बा रखते हैं, बड़ी कुड़न रखते हैं, बड़ी तड़प आपके अंदर नजर आती है, उम्मत की हर तरह से आप मदद करना चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको शाद रखे, हमारी पूरी मजलिस को शाद आबाद रखे, और बिलखसूस जो हमारे मुर्शिद पाक है जिन्होंने हमें उम्मत की खैर ख्वाही का जज्बा दिया है, अल्लाह उनकी बरकत हम सबको नसीब फरमाए।
बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का, अल्लाह हम सबको इखलास नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। अब एक बहुत ही अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो है माहौलियात, एनवायरनमेंट की तब्दीली। ग्लेशियर ये क्या है, बर्फ के जो पहाड़ जो हम यूँ कह दूँ अगर मैं ये मोटा अल्फाज या समझने के लिए, बर्फ के जो पहाड़ हैं या हमारे पहाड़ों पर जो मनोमन टनोमन जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है, उसके पिघलने से यानी पिघलना तो उसको होता है लेकिन जिस वजह से वो जरूरत से ज्यादा पिघल रही है, वो क्यों पिघल रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हमें पेश आ सकते हैं या आ रहे हैं, वो फ्यूचर में हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उससे बचत की और उससे बचने की क्या क्या सूरतें बनाई जा सकती हैं, ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम सेगमेंट है। पहले आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं कि ग्लेशियर क्या है और बर्फ क्या है और ये इसका पूरा सिस्टम क्या चल रहा है।
20 मई 2021 को दुनिया के छोटे बड़े खबर रसाईदारों और न्यूज चैनल्स पर एक खबर रिपोर्ट हुई जिसने साइंसदानों और माहिरीन अर्जियात और माहौलियात को चौकन्ना कर दिया। खबर ये थी कि हजारों किलोमीटर पर फैला दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तौदा अंटार्कटिका से अलग हो गया। अंटार्कटिका से अलग होकर समंदर की सतह पर तैरने वाला बर्फ का ये टुकड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तौदा है। साइंसदानों का तखमीना है कि अलग होने वाले टुकड़े का वजन 1 ट्रिलियन टन और इसका रकबा 5,800 मुरबा किलोमीटर है। इसकी लंबाई 106 मील और चौड़ाई 25 मील है। माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक इसको पिघलने के लिए भी कम से कम 2 से 3 बरस का अरसा दरकार होगा। उमूमन बर्फ के बड़े टुकड़ों का सतह से अलग होकर समुन्द्र में बह जाना कुदरती अमल का नतीजा होता है, मगर बर्फानी बर्रे आदम अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में हालिया बरसों में बर्फ सतह से बहुत तेजी से अलग हुई है। इस अमल को साइंसदान मौसमियाती तब्दीलियों से मुंसलिक करार देते हैं। इनका कहना है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। जर्र रसा गैसेस का इखराज कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द की हवा और माहौल को मुतासिर कर रहा है और इसी वजह से इस बर्फानी बर्रे आदम के अतराफ में पानी के दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बन रही है, जिसके बायस कुतुब शुमाली में वाके बर्फानी खत्ते में काम करने वाले साइंसदानों को बड़े खदशे लायक हो गए हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जबकि पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात के हमालिया सिलसिले में वाके सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या है, कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मौसम सरमा में बर्फबारी के बाद मौसम गर्मा में बर्फ का पिघलाव और अमल तबखीर यानी गर्मी की शिद्दत से माए का बुखारात में तब्दील होने का अमल, ये अमल सारी बर्फ को खत्म करने में नाकाम रहता है। इस तरह साल ब साल बर्फ की मिकदार बढ़ती रहती है। पिघलने और दोबारा मुंजमद होने की बिना पर ये दानेदार बर्फ सख्त हो जाती है। इस तरह گلیشیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ برف اس برف سے مختلف ہوتی ہے جو پانی کے منجمد ہونے سے تشکیل پاتی ہے۔ عام طور پر گلیشیر کی رفتار کا دار و مدار اس کی جسامت پر ہوتا ہے۔ اگر گلیشیر جسامت میں بڑا ہے تو اس کی رفتار نہایت سست ہوتی ہے، اور اس کی جسامت کم ہو تو وہ تیز رفتاری سے حرکت کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے دنیا اس وقت موسمیاتی تغیرات کا شکار ہے، اس کی وجہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ زمین کو ٹھنڈا رکھنے کا واحد بڑا اوزار درخت ہیں۔ جس طرح درختوں کو غیر ضروری سمجھ کر کاٹا جاتا رہا ہے اور ماحول کو برباد کیا گیا ہے، تو لازم ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں گلیشیئرز کے پگھلنے کی صورت میں ملے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گلیشیئرز کے پگھلنے کے باعث اگلے 20 سالوں میں سمندر کی سطح 3.5 سے 10 ملی میٹر تک بلند ہو جائے گی، جس کی وجہ سے خوفناک سمندری طوفان نمودار ہوں گے، جن کا سامنا کرنا کسی بڑی مصیبت سے کم نہ ہوگا، اور طوفانوں سے ہونے والی تباہی اور نقصانات ناقابل تلافی ثابت ہوں گے۔ پاکستان میں گلیشیئرز کی کیا صورت حال ہے؟ گلیشیئرز کا مرکز پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت پولر ریجن کے باہر پاکستان میں گلیشیئرز کی تعداد دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ ہے۔ محکمے کے مطابق ملک کے قراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش کے علاقوں میں گلیشیئرز کی تعداد 7,200 سے زیادہ ہے۔ محکمے کے افسران نے بتایا کہ انہی گلیشیئرز کی بدولت ملک کے دریاؤں کا نظام، جسے انڈس ریور سسٹم کہا جاتا ہے، رواں رہتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی گلیشیئرز پر تیار کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اوسط درجہ حرارت بڑھنے سے گلگت بلتستان اور KPK کے بعض علاقوں میں واقع گلیشیئرز پگھلنے کے نتیجے میں بننے والی جھیلوں میں 33 انتہائی خطرناک حالت میں ہیں، جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں۔ گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور جھیلوں کے پھٹنے سے دریاؤں اور ندی نالوں میں ممکنہ طغیانی اور سیلاب کے سبب بڑے پیمانے پر تباہی کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف بڑھتی سطح پر ہونے والی ایک منظم تحقیق میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گلیشیئرز پگھل نہیں رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ حیران کن انکشاف ایریزونا یونیورسٹی میں پاکستانی گلیشیئرز پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کے ایک گروپ نے اپنی تحقیقی مقالے میں کیے ہیں۔ ایک پاکستانی اور 3 امریکی سائنسدانوں نے پاکستان کے ہمالیہ، قراکرم اور ہندو کش پہاڑوں پر واقع گلیشیئرز میں پچھلے 50 برسوں کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی ہے۔ پاکستانی گلیشیئرز پر ڈاکٹریٹ کرنے والے فاروق بشیر نے 3 امریکی پروفیسرز کے ساتھ مل کر یہ تحقیق کی ہے۔ پاکستانی گلیشیئرز پر ہونے والی یہ سب سے بڑی اور منظم تحقیق ہے۔ اس دوران ماہرین کی ٹیم کئی مرتبہ ان گلیشیئرز پر خود بھی گئی۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستانی پہاڑی چوٹیوں پر واقع گلیشیئرز باقی دنیا کے گلیشیئرز کے برعکس بڑھ رہے ہیں۔ سائنسدان پاکستانی گلیشیئرز کے ماحول میں پائی جانے والی اس غیر معمولی صورتحال کو قراکرم اناملی کا نام دیتے ہیں، یعنی عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی جو اثرات لا رہی ہے۔ پاکستان کے اس علاقے میں اس کے الٹ حالات دیکھے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کے گلیشیئرز ملک کے دریاؤں کے لیے پانی کا منبع ہیں۔ ایک اور تحقیقی مضمون میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں نچلی سطح کے پہاڑی سلسلوں میں چھوٹے چھوٹے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جبکہ زمین سے اونچی سطح کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں میں موجود وسیع گلیشیئرز بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں جنگلات کو بچانے سے متعلقہ محکمہ موسمیات کے سربراہ غلام رسول، جو گلیشیئر سے متعلق معلومات کے ماہر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک میں لاتعداد گلیشیئرز ایسے ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درختوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھی ہوئے، ان وجوہ کی بنا پر گلیشیئرز پگھلنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماحول میں موجود کاربن کی مقدار کو کم کرنے اور گرمی کو بڑھنے سے روکنے میں درختوں کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر مزید درخت لگانا لازمی ہے۔ اس کام میں ناکامی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایسے حالات خود پیدا کر رہے ہیں کہ مزید گلیشیئرز پگھلتے رہیں۔
آپ نے یہ ایک تفصیلی رپورٹ دیکھی گلیشیئر کے تعلق سے، برف پانی، جو برفی پہاڑ ہیں برف والے یا پہاڑوں پر جو برف ہے، یہ کس طرح ہمارے لیے گویا کہ ایک واٹر ٹینک ہے، ایک بڑا ایک ایمرجنسی سسٹم ہے، بلکہ اس کو ریگولر سسٹم کے طور پر بھی آپ لے لیں یہ ہے۔ لیکن اس میں پاکستان کے تعلق سے بھی ایک بڑی اہم بات سامنے آئی کہ جہاں دنیا میں یہ برف پگھل رہے ہیں، اس طرح ہمارے چھوٹے لیول پر جو برف ہے وہ تو نکل رہی ہیں پگھل نہیں، لیکن جو بڑے پہاڑوں کے اوپر جو برف ہے وہ سٹور ہو رہے ہیں، اور پاکستان یہ ان ممالک میں ہے کہ جن کے یہ برفانی ذخیرے دنیا بھر کے پانی کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان، اللہ اس کو نظر بس سے بچائے، اس کی حفاظت فرمائے، یہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے، مالا مال ہے۔ اللہ ہمیں بس اس نعمتوں کی قدر اور اس نعمتوں سے درست فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے۔ لیکن اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ یہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور جو سیلابی حالات اور جو اس طرح کی پریشانیاں بڑھنے کا جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کے لیے ہم نے ایکسپرٹ ویو بھی لیا ہے، آئیے ان کے تاثرات بھی دیکھتے ہیں۔
میرا نام سردار سرفراز ہے، میں چیف میٹرولوجسٹ ہوں کراچی میں پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ جو عالمی حدت گرمی بڑھ رہی ہے گلیشیئرز کا جو پگھلنا، کچھ ایریاز میں یہ بڑھ رہے ہیں، کچھ ایریاز میں سکڑ رہے ہیں، تو بنیادی وجہ تو اس کی گلوبل وارمنگ ہی ہے جو عالمی سطح پر ایک گرمی بڑھ رہی ہے مسلسل، پری انڈسٹریل ایرا جو ہے 1750 سے پہلے پہلے کا زمانہ جو تھا، سنتی انقلاب کے آنے سے پہلے کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہوتا تھا دنیا کا، آج اس سے ٹیمپریچر 1.1 ڈگری یا 1 سے کچھ اوپر بڑھ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جسے COP15 کہتے ہیں، اس میں پیرس میں، تو اس میں دنیا بھر کے سارے ممالک نے مل بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ اس عالمی حدت کو روکنے کے لیے یا اگلے 20-30 سالوں میں اس کو کم سے کم 1.5 سے اوپر نہیں جانے دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو زہریلی گیسوں کا جو اخراج ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، دوسری فوزل فیول، یہ ساری چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یہ 3 سے 5 ڈگری، پھر 2071 سے لے کے 2100 تک کی جو پروجیکشن ہے وہ 4 سے 6 ڈگری ٹیمپریچر، آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 1 ڈگری بڑھ جانے سے آج اتنی گرمی آپ کو دنیا بھر میں محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے یہ سائڈ افیکٹس ہیں کہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہونے سے پانی سارا سمندر میں جائے گا، ظاہر ہے تو سمندر کا لیول بڑھ جائے گا، اور جو لو لائنگ آبادیاں ہیں آپ کی، جو جزیرے ہیں، ان سب کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوتا ہے، چترال میں اور ادھر جی بی سائڈ پہ ہوتا ہے، اسے ہم اس اصطلاح میں ٹیکنیکلی گلاف کہتے ہیں، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، کہ اچانک گلیشیئر پگھل کے آ گیا اور ایک پوری اس کے نتیجے میں مصنوعی جھیل بن گئی، اور اس کی ذات میں جو بھی آبادی آئی وہ پوری کی پوری آپ کی فصلیں اور ان کے لائف سٹاک اور پورے کے پورے گاؤں اس کی نظر ہو جاتے ہیں، بہ کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ اس کو روکنا پوری دنیا کی ذمہ داری ہے اور بہت ارجنٹ کام ہے، یعنی یہ جنگی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ WMO جو عالمی موسمیاتی ادارہ ہے، اس کی فائنڈنگ کل پرسوں ہی آئی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1.5 ڈگری تو کہیں دور گیا ہی نہیں، 2025 سے پہلے پہلے کسی سال میں 1.5 تک پہنچ جائے گا۔ وہ سب سے بڑا فیکٹر تو اس میں زہریلی گیسوں کا اخراج، اور دوسرا یہی فیکٹر ہے کہ آپ نے درخت کاٹ دیے، آپ نے جنگلات تباہ کر دیے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی ماشاء اللہ بہت اچھی کاوش ہے، 1 ارب درخت لگانے کا آپ لوگوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، 1 بلین ٹری، بہت اچھی کاوش ہے یہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس کاوش میں کامیاب فرمائے، ہماری پوری اخلاقی سپورٹ ہے آپ کو، جیسا کہ آپ کی کاوش ہے تو انشاءاللہ یہ اس کا مفید رزلٹ آئے گا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں۔
میں سردار سرفراز صاحب جو ایکٹنگ چیف میٹرولوجسٹ ہیں، جنہوں نے بھی ہمیں اپنی ماہرانہ رائے دی ہے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارا الحمدللہ اس سلسلے میں جو کام ہوئے وہ مزید انشاءاللہ آپ تک پہنچے، تو آپ نے ویسے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ہمارے ساتھ حاجی عبدالحبیب بھائی ہیں، حاجی عبدالحبیب بھائی جو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالحبیب، یہ ہمارے جیسے رکن شورا کے اور شعبے بھی ہیں، FGRF بھی ان کے پاس ہے، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن جو ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، اور FGRF کے تحت جو شعبے بنے ہوئے ہیں ان میں ایک شعبہ ہمارا ماحولیات بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے، اور ہمارا جو بھی ٹاپک ہے وہ انوائرمنٹ ماحولیات سے تعلق رکھتا ہے۔ عبدالحبیب بھائی، سرفراز صاحب کی، آپ سردار سرفراز صاحب کی آپ نے میرا خیال آڈیو سنی ہوگی؟
جی جی جی۔
اچھا، تو انہوں نے جو چیز بیان کی ہے اس میں ایک ٹاپک تو بنتا ہے ہمارے پاس، وہ ہے شجرکاری، اور ماحولیات خود ایک پورے کا پورا موضوع بنتا ہے آپ کی FGRF کے تحت، تو کائنڈلی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ FGRF کے تحت ماحولیات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کیا کوشش کر رہی ہے؟
جی، یہ بہت اہم بات انہوں نے کی، اور واقعی بڑی خطرناک بات ہے کہ پوری دنیا کا ٹیمپریچر جس طرح انکریز ہو رہا ہے، اس کے لیے پوری دنیا ہی کی ذمہ داری واقعی بنتی ہے۔ دعوت اسلامی تو ظاہر ہے اپنے حصے کا چراغ جلا رہی ہے، لیکن ہمیں آگے جا کے جو ہے نا یقیناً پوری دنیا کو یہ اویئرنیس دینی ہے، مدنی چینل کے ذریعے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی پلانٹیشن کریں، کیونکہ درخت اور شجر کاری ماحول کو کول کرتی ہے، آکسیجن بڑھاتی ہے، اور یہ ہمارے ماحولیات کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ماحولیات پر کام کرتا ہے، یا ون آف بگیسٹ اداروں میں سے ادارہ ہے، WWF، ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ۔ ابھی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارا ان سے بھی MOU سائن ہوا ہے کہ ماحولیات پر مل کر دعوت اسلامی ان کے ساتھ کام کرے گی، اور ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو امت کے لیے اور ہمارے اس ماحول کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ٹیکنیکل سپورٹ کا بھی انہوں نے وعدہ کیا، اور انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بہت ساری باتیں وہ بتائیں کہ جن چیزوں پر ہم پہلے سے عمل کر رہے تھے۔ ایک تو شجرکاری کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے بعد پانی کا صحیح استعمال ہو، پانی کا ضیاع نہ ہو، تو الحمدللہ اسراف کے معاملات اور دیگر بہت سارے معاملات پر دعوت اسلامی گائیڈ کرتی ہے، اور شریعت بھی ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ اسی طرح بجلی کا بیجا استعمال نہ ہو، یعنی وسائل دنیا کے جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوں اور اس کا بیجا استعمال نہ ہو۔ تو انشاءاللہ مل کر ہم ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2 اگست کو دعوت اسلامی پورے پاکستان میں پلانٹیشن ڈے منانے جا رہی ہے، جس میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ، مدرسۃ المدینہ کے طلبہ، اور ہمارے انشاءاللہ دار المدینہ کے طلبہ اسٹوڈینٹ جو ہیں یہ مل کر انشاءاللہ پلانٹیشن کریں گے. لیکن یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ انڈیکیشن ہے پورے وطن کے لیے کہ ہم تو مل کر اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں, مگر اہل پاکستان, اہل وطن, سارے لوگ مل کر اگر اپنے وطن کو صاف ستھرا اور پلانٹیشن اور ماحولیات کو اچھا رکھنے کا ذہن بنائیں تو مل جل کر انشاءاللہ اس پرابلم سے بھی ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ.
ویسے یہ میں آپ سے معلومات لینا چاہوں گا کہ اب تک پلانٹیشن کے تعلق سے ہماری کیا کیا کاوشیں رہی ہیں اور کہاں تک ابھی پہنچا ہے, اور جو ٹارگیٹس ہیں وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہم نے ہمارے پاس ایسا وہ پلان ہے جس میں ناظرین بھی آپ کا ساتھ دے سکیں.
دیکھیں ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے. ایک ارب پودے لگانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیچ سڑک کر بھی کارکردگی تو بنائی جا سکتی ہے, مگر ہمیں کارکردگی نہیں بنانی, ہمیں انشاءاللہ ان پودوں کو درخت بنانا ہے. اور پودوں کو درخت بنانا ایک پراپر کام ہے اور یہ پراپر ایکسرسائز ہے جس کے مہینوں اور سالوں لگتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اس کو گریجولی ڈیزائن کیا ہے. دعوت اسلامی کی جتنی کابینات ہیں ان کو ہم نے ہدف دیا ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ ہم 2 اگست کو مزید لاکھوں پودے لگانے جا رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ہم تو پودے لگا لیں گے اپنے حصے کے, اس کو درخت بنانے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن اگر ہر پاکستانی ایک ایک پودا بھی لگا لے, اپنی فیملی کے 5 افراد ہیں تو 5 پودے لگائیں اور نیت کیئر کریں کہ ان 5 پودوں کو درخت بنانا ہے, تو 22 کروڑ پاکستانی مل کر لگاتے ہیں تو یہ 22 کروڑ پودے ہو جائیں گے. ہمیں اون کرنا پڑے گا اپنے وطن کو بھی اور اپنے پودے کو بھی, تو انشاءاللہ یہ سب سب کو شاداب ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہا پودے لگا کر درخت بنائیں گے, اور اس بار 2 اگست کو ہمارے وطن کو لاکھوں پودوں کا تحفہ دیں گے.
اچھا عبدالحبیب بھائی, یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ پودے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں گھروں میں گملے لگائے جاتے ہیں, اور گملوں میں ایک طرح سے پھولوں کی ایک طرح سے ہمارے یہاں ایک کشش ہے, یہ پھولوں کا گملہ ہے, فلاں سورج مکھی ہے, تو یہ جناب رات کی رانی ہے, تو گلاب کا پھول ہے, تو کیا پھولوں کا کے پودے لگانے سے بھی اس میں کوئی کسی قسم کی مدد آ سکتی ہے؟
یقیناً پھول بھی ہمارے ماحول کو خوشگوار کرتے ہیں, لیکن پھول لمبا نہیں چلتے نا, یہ چند مہینوں کی ایک طرح سے یوں سمجھے کہ پلانٹ ہوتا ہے, لیکن درخت جو ہے وہ سال ہر سال 50-50 سال بھی پھر وہ درخت باقی رہ جاتا ہے. تو پھول آپ خوبصورتی کے ضرور لگائیں گے, ہمارے ایکو سسٹم کا کام کرتے ہیں. اس پر بھی ہمیں بھی سچی بات ہے کام کر رہے ہیں تو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سارے پرندوں کے لیے اور خاص طور پر دوسرے وطن سے جو مختلف پرندے اس وطن میں آتے ہیں, یہ ایکو سسٹم ہوتا ہے کہ جو یہاں کے درخت اور یہاں کے پھول اور یہاں کے پودوں کی وجہ سے وہ ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں. اسی طرح جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کو بہت سارے پھولوں کی عادت ہے, تو ہمارے شہروں میں اب آپ دیکھیں شہد کے چھتے ختم ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ سب ایک ماحول ہے جو ماحول قدرت نے بنایا, تو ان تمام ماحول کو دوبارہ واپس اچھے انداز سے لانے کے لیے پھولوں کو لگانا بھی بڑا ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی, جزاک اللہ.
بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.
تو انشاءاللہ درخت پودا لگائیں گے, درخت بنائیں گے, اور پھولوں کو بھی اپنے یہاں آگے پیچھے جگہ دیں. یہ دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ہم یقین اس میں جی رہے ہیں, اس زمین پر ہم جی رہے ہیں, اس زمین پر ہمارے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق بھی بس رہی ہے, اور جس طرح ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, دیگر مخلوق کے لیے بھی کئی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے. جو ایک نیچر ہے, ایک سسٹم ہے, قدرت نے جو ایک نظام دیا ہے, ہمیں اس نظام کو سمجھنا چاہیے, اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اب دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, تو انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں گی. آج جیسے آپ نے گلیشیئر کے تعلق سے بہت ساری نئی انفارمیشن شاید آپ کو ملی ہوں گی دیگر رپورٹس کے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک بڑی اہم رپورٹ لے کر ہم آ رہے ہیں, اس کا تعلق ہوگا آتش فشاں, جو آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں سے آگ نکلتی ہے, اور یہ بہت اس کا ایک دنیا بھر میں اس کے تعلق سے بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ آگ کیا ہے, اس کے فائدے نقصان کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے قوم